da pace, perché caraglio camorra. ہمارے علماء کی دو شان ہیں، ایک وہ ہیں جو قلم سے اور زبان سے مقابلہ کرتے ہیں، دشمنان دین کا مقابلہ کرتے ہیں، اور علماء ہی کی شان یہ علامہ فضل خیرآبادی ہیں جو میدان جنگ میں اتر کر کے ظالموں سے مقابلہ کر رہے ہیں، دشمنوں کے سامنے اسلام کی تبلیغ فرما رہے ہیں، اسلام کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اور ہندوستان کی آزادی کے لیے آپ نے اپنے تن من دھن کی بازی لگا دی ہے۔ یہ علماء ہی کی شان ہے، سراج ملت کو اللہ تعالی نے دونوں صفتوں کا جامع بنایا کہ آپ اپنی قوت بھر جتنی قدرت ہے، ورنہ آج مصلحت کی چادر اتنی لمبی چوڑی ہے، اتنی لمبی چوڑی ہے کہ نذرانہ، جس کا نذرانہ وصول کر لیں لوگ اس کے بارے میں کچھ بولنا نہیں چاہتے، جس کی دعوت کھا لیں اس کے بارے میں فتویٰ دینا نہیں چاہتے، ہیلا بہانہ۔ ایک مفتی صاحب سے پوچھا گیا کہ ایک شخص دیوبندیوں کے کچھ جلسے کراتا ہے، کچھ سنیوں کے جلسے کراتا ہے، ایک ایسی تنظیم بنایا ہے جس میں وہابی اس کا صدر ہے، جمعہ کی نماز وہابی پڑھاتا ہے جس مسجد کا وہ متولی ہے، اور اس مسجد میں وہ نماز پڑھتا ہے جمعہ کی بھی اس کے پیچھے، اور اسے کوئی بیر نہیں ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ ہم سنی ہیں۔ حضور تاج الشریعہ سے جب پوچھا گیا تو تاج الشریعہ نے کبھی یہ نہ کہا کہ یہ کون ہے کون نہیں، آپ نے فتویٰ دیا کہ ایسا شخص، اس کا مطلب ہے کہ ضرور وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ سنیوں کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، ورنہ حق یہ ہے کہ جب سنی علماء کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اور جب وہ کہتا ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں، تو جو اعلیٰ حضرت کو مانے گا دیوبندی کو اپنی تنظیم کا صدر نہ بنائے گا، دیوبندی کے پیچھے نماز نہ پڑھے گا، وہ دھوکہ دے رہا ہے۔ لیکن ایک مفتی صاحب جن کو اوارڈ ملنے والا تھا، ان سے جب ان کی بارگاہ میں جب استفتا پہنچا تو فرمانے لگے کہ ہو سکتا ہے کوئی نہ جانتا ہو، اس کے ساتھ دو پڑھے لکھے باصلاحیت عالموں کو لگا دیا جائے، دو سال کے لیے وہ ان کے ساتھ ساتھ رہیں، اس کو سمجھاتے رہیں، کتابیں دکھاتے رہیں، وہابیوں کی کتابیں دکھائیں، قرآن حدیث سے سمجھائیں، اور اس کے سامنے میٹھی میٹھی باتیں کریں۔ آج میٹھے میٹھے کا بھی بڑا چلن ہے، ہر چیز کو میٹھا بنایا جا رہا ہے، ہر بات میں میٹھا میٹھا، ہر بات میں میٹھا میٹھا، لیکن اپنے امیر صاحب کو کوئی میٹھا میٹھا نہیں کہتا ہے، اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ تمہارا میٹھا در حقیقت میٹھا نہیں ہے، بلکہ امت میں کرواہٹ پیدا کرنا چاہ رہا ہے، امت کو کڑوا کرنا چاہ رہا ہے، ورنہ تم اپنے امیر کو بھی تو میٹھا میٹھا کہو، نبی کو معاذ اللہ میٹھا میٹھا کہہ رہا ہے، غوثِ اعظم کو میٹھا میٹھا کہہ رہا ہے، عام مسلمانوں کو میٹھا بنا رہا ہے، اور اپنے امیر کو وہاں میٹھے کھٹے کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ معلوم یہ ہو رہا ہے کہ تم نے اپنے امیر کو دنیا میں سب سے الگ سمجھا ہے، لیکن ہم نے اپنے نبی کو ایسا سمجھا ہے جیسا اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ دو عالموں کو لگا دیجیے۔ اب آپ بتائیے کہ جتنے لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، دو دو عالم کہاں سے لائے جائیں گے؟ آج مدرسوں میں پڑھانے کے لیے باصلاحیت لوگ نہیں مل رہے ہیں، اور تم کہہ رہے ہو کہ دو عالم کو لگا دیا جائے کہ وہ پیچھے پیچھے گھومیں اور ان کو سمجھائیں؟ آخر مفتی صاحب پوری زندگی میں اتنی نرمی اسی کے ساتھ تو ہے، ارے خبر ان لوگوں کو ہے جو جانتے ہیں کہ لمبا نذرانہ ملنے والا ہے، لمبی دعوت ہونے والی ہے، بڑھیا دسترخوان بچھنے والا ہے، ارے اوارڈ اور کوئی دے گا نہیں، وہی اوارڈ دے سکتا ہے، جیسے اوارڈ دینے والے ویسے اوارڈ پانے والے۔ تو ایسے مفتیوں نے آج دین اسلام کو بدنام کر رکھا ہے، آج اسلام کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں، آج بد مذہبوں کے ساتھ وہ گھال میل کر رہے ہیں۔ ایسے صلح کلی مولویوں سے مسلمانوں کو الگ رہنا چاہیے۔ آدمی ابھی مفتی صاحب نے فرمایا تھا حضرت شیخ سعدی کا قول کہ صحبت صالح ترا صالح کنت، کہ نیکوں کی صحبت آدمی کو نیک بناتی ہے۔ میں نے دیکھا آج ایک طالب علم میرے پاس کئی گھنٹے رہے، میں ان سے باتیں کرتا رہا، میں نے سوچا کہ اللہ اکبر، اس طالب علم کے اندر کہاں سے اتنی سختی، کہاں سے اتنا جوش، کہاں سے اتنا جذبہ۔ ایسی ایسی باتیں کہ حضرت اس فتوے میں یہ لکھا ہوا ہے، اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے، فلاں مولانا نے یہ کہا، فلاں مولانا نے یہ کہا، اس کے بارے میں یہ حکم لگایا، ہمارے مفتی صاحب نے یہ کہا ہے۔ الحمدللہ میں نے کہا کہ یہ سراج ملت کی صحبت کا اثر ہے، آدمی جیسے کی صحبت میں رہتا ہے اس کا اثر ہو۔ آج سے پہلے جو لوگ مفتی عبد المنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تھے، جو لوگ حافظ عبد الرؤف صاحب کے زمانے میں تھے، جو لوگ قاری یحییٰ صاحب کے زمانے میں تھے، جو لوگ حضور مفتی اعظم کی صحبت میں رہے، ان سے جا کر کے پوچھو وہ کیسے ہیں. لیکن آج کے لوگ شیخ الحدیث حدیث پڑھا رہے ہیں لیکن ہر لمحہ یہ فکر ہے کہ کیسے حکم کو نرم کریں، کیسے ایسی بات بتائیں. وجہ اس کی جانتے ہیں کیا؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کسی کی ایک چائے پی لیجیے، آپ کسی کی ایک چائے پی لیجیے اور پھر وہ پوچھے کہ حضرت میں فوٹو کھینچتا ہوں، تو اب ظاہر ہے کہ آپ اس کو کچھ نہ کچھ ادھر سے ادھر کرنے لیں گے. آپ ضرور اگر بیان بھی کریں گے تو انداز نرم ہوگا، انداز نرم ہوگا. اگر وہ آپ سے کہہ دے کہ حضرت آپ کی کوئی ضرورت بتائیے گا، اگر مدرسے میں چندہ چاہیے تو بتا دیجئے گا، مسجد بنے بتائیے گا، مزار بنے بتائیے گا، اگر کسی طرح کی کوئی حاجت ہو بتائیے گا. اب مفتی وہیں سوچا کہ اگر بڑی سختی کے ساتھ فتاوی رضویہ کا حکم سنا دیا تو کیا ہوگا، وہ چندہ تو نہیں ملے گا، وہ نذرانہ تو نہیں ملے گا، مدرسے کا چندہ چلا جائے گا. وہ مدرسہ بچانا چاہتے ہیں، ہم دین بچانا چاہتے ہیں، اسلام بچانا چاہتے ہیں. مدرسہ دین کے لیے ہے، خانقاہ دین کے لیے ہے، پیری مریدی اسلام کے لیے ہے، مسلک کے تحفظ کے لیے ہم ہیں، مسلک کے تحفظ کے لیے آپ ہو. ایسا مدرسہ چلاؤ جس سے دین بچے، مسلک اعلی حضرت کا تحفظ ہو، ہم رہے نہ رہے اللہ تعالیٰ اپنے دین کا محافظ. آج لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہمارا مدرسہ نہیں رہے گا، مدرسے میں بلڈنگ نہ بنے گی تو کون ہمارا نام لے گا، حاجی وارث علی شاہ کا کون نام لے گا؟ حضرت حاجی وارث علی شاہ کا نام کون لے رہا ہے؟ ہندوستان میں غالباً وہ پہلی درگاہ شریف ایسی ہے لکھنؤ میں، آج سے 100 سال پہلے وہابیوں کا مدرسہ ندوۃ العلماء قائم ہوا، جہاں سے اسلام کو ختم کرنے کی شروعات ہو رہی تھی اور جس کی بنیاد ایک انگریز وائسرائے نے رکھا. آپ سن لیجئے، پہلی بار کسی مدرسے کا سنگ بنیاد ایک عیسائی کے ذریعے رکھا جا رہا ہے اور وہ لوگ رکھوا رہے، اور ان لوگوں نے خود ہی لکھا، خدا تعالیٰ علامہ نظامی صاحب فرماتے تھے کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، وہاں بھی غلطی کرتا ہے اور غلطی کو چھاپتا ہے. خود غلطی کیا، انگریز سے، تسلیس کے قائلین سے، ان کے سرداروں سے ندوے کا سنگ بنیاد رکھوایا اور خود ہی لکھ بھی دیا، خود ہی لکھ بھی دیا کہ انگریز وائسرائے نے ہمارے مدرسے کا سنگ بنیاد رکھا. اور صرف تاریخ میں نہ لکھا بلکہ وقتاً فوقتاً اخباروں میں لکھتے رہتے ہیں. میں نے اخبار میں پڑھا ایک وہابی نے لکھا کہ ندوۃ العلماء کا سنگ بنیاد ایک عیسائی نے رکھا ہے. اب بتائیے جس مدرسے کی بنیاد میں عیسائی کا ہاتھ لگ گیا ہو اس سے کتنی توحید کی تبلیغ ہو رہی ہوگی. لکھنؤ میں ندوہ بن رہا تھا، فرنگی محل اس دنیا سے ختم ہو رہا تھا، ایسے ماحول میں اب لکھنؤ کو قرب و جوار کو بچانا تھا، پورمانچل ہی کو نہیں دنیا اسلام کو بچانا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے دیوان حاجی وارث علی شاہ کو پیدا کر دیا کہ وارث تمہارے ذریعے تم صرف اپنے وارث نہیں ہو گئے بلکہ دین کے وارث ہو گئے، قرآن کے وارث ہو گئے، تمہارے ذریعے شریعت اسلام کی وراثت چلے گی. اب جہاں سے یہ منع کیا جا رہا ہے کہ بزرگوں کے یہاں نہیں جانا ہے، ندوے سے ٹھیک 2 کلومیٹر پہلے قیصر باغ بس اڈہ ہے، آپ آج بھی جا کے معلوم کر لیجئے، ہر 5 منٹ پہ ایک بس وہاں سے چلتی ہے دیوا شریف کے لیے، ہر 5 منٹ پہ ایک بس. رائے بریلی کے لیے نہیں ہے بس، دلی کے لیے 5 منٹ میں نہیں ہے، دن رات میں 2-4 بسیں ہوں گے، بارہ بنکی کے لیے نہیں ہے. لیکن دیوا کے لیے، اس دیہات کے لیے گورنمنٹ کو اتنی فکر ہے. آخر اتنی فکر کیسے ہو گئی، یہاں تو حکومتوں کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا ہے. حکومتیں پولیس کو حکم دیتی ہیں، کام نہیں ہوتا ہے، ادھیکاریوں کو حکم ہوتا ہے، کام نہیں ہوتا ہے، مہینوں مہینے فائلیں دوڑتے رہتی ہیں. یہ ادھیکاریوں کا حکم نہیں ہے، یہ وارث پاک کا اختیار ہے کہ دیکھو قبر کے اندر لیٹ کر کے حکومت میں حکومت کر رہا ہے، ادھیکاریوں پہ جس کی حکومت چل رہی ہے، ایندھن پہ حکومت چل رہی ہے. حکومت کسی کی ہو، اختیار اہل مزار کا چل رہا ہے. ہر 5 منٹ میں ایک بس، ہر 5 منٹ میں ایک بس، اور 5 منٹ سے 6 منٹ نہیں ہوتا، میں نے خود جا کے دیکھا، مجھے یقین نہیں ہوا تو میں چلا گیا دیکھنے کے لیے، دیکھا 5 منٹ ختم ہونے سے پہلے وہ بس چل جاتی، اتنی دیر میں پوری بس بھر جاتی. سینکڑوں بسیں روزانہ صبح شام، صبح سے لے کر رات تک یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے، لاکھوں کی تعداد میں. اور وہاں جو سیرت کا جلسہ ہوتا ہے، وہاں بھی دنیا کی سب سے مکار قوم، سب سے مکار قوم، اتنے بدعقل کہ اپنی کتاب تقویت الایمان میں لکھا، کیا لکھا، کہ مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا اللہ کی شان کے آگے چمار سے زیادہ ذلیل. اب بتائیے کہ اگر سب کو چمار سے زیادہ ذلیل ہونا تھا تو کوئی سید کیوں ہوا, کوئی پٹھان کیوں ہوا, کوئی شیخ کیوں ہوا, کوئی انصاری کیوں ہوا, کوئی پنڈی جی کیوں ہوا, جب سب چمار ہی سب کو ہونا تھا تو ایمان لانے سے کیا فائدہ ہوا. ایک وہاں بھی سمجھ نہیں رہا تھا, میں نے اسے کتابیں کھول کھول کے بار بار دکھائی, نہیں مان رہا تھا. میں نے کہا کہ آپ سید صاحب ہیں, کہا کہ ہمیں سید صاحب ہوں. وہ مبارک پور کا تھا, انجینئر ہے, گومتی نگر میں رہتا ہے. میں نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, اس میں کوئی عیب نہیں نظر آ رہا ہے. کہا کہ مجھے تو کوئی عیب نہیں نظر آ رہا ہے. میں نے کہا کہ بتائیے کہ آپ, آپ کے باپ, آپ کے دادا علی میاں ندوی, قاری صدیق مادوی, اشرف علی تھانوی, قاسم نانوتوی, مولوی اسماعیل دہلوی اور دنیا کے جتنے وہابی ہیں, اللہ کی شان کے آگے اللہ کی بارگاہ میں چمار سے زیادہ ذلیل ہیں. تو اس کا منہ لٹک گیا, اس کا منہ چوکھا بن گیا, کہنے لگا یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں. میں نے کہا نادان, تمہارے بے ایمان ہونے کی یہی دلیل ہے کہ جس عبارت کے ذریعے انبیاء کی گستاخی کی گئی ہے تمہیں کوئی عیب نظر نہیں آیا. جب ہم نے تمہارے مولویوں کا نام لیا تو تمہارا چہرہ اتر گیا ہے. اسے پتا چل گیا کہ جو وہابی ہوتا ہے پیدائشی گستاخ ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھ لیجئے, غیر مسلم جب اسلام قبول کرتا ہے تو مسلمان ہو جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیے, ایک شخص کہنے لگا کہ اگر آپ ہی لوگ صحیح ہیں تو کوئی وہابی سنی کیوں نہیں بنتا ہے, لیکن سنی وہابی بن جاتا ہے. ہم نے کہا بالکل ایسا ہے, ایسا ہے کہ سنی وہابی بن جاتا ہے لیکن وہابی سنی نہیں بنتا ہے. میں نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو جو وہابی ہوتا ہے کافر وہابی بھی ہے, اور کافر وہ بھی ہے جو مندر میں جا رہا ہے لیکن مندر میں جانے والا شرک کر رہا ہے, گستاخی نہیں کر رہا. وہ گستاخی نہیں کر رہا, ہمارے نبی کا نام لے کر کے گستاخی نہیں کر رہا ہے. لیکن جو وہابی ہوتا ہے اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے معاذ اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر کے مٹی میں مل گئے, معاذ اللہ. تو جو گستاخ رسول ہے اللہ تعالیٰ اسے توفیق توبہ نہیں دیتا ہے. اور سن لو کہ جو صاحب ایمان ہے شیطان انہیں بھٹکاتا ہے, شیطان انہیں بھٹکاتا ہے. اور جو وہابی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ گستاخی کے سبب سے اس کو اپنی رحمت سے محروم کر دیتا ہے. اس لیے کوئی وہابی اسے کلمے کی توفیق نہیں ملتی. لیکن چونکہ مسلمان کے ساتھ شیطان لگا رہتا ہے, شیطان اسے بھٹکاتا رہتا ہے, اور وہابی کے پاس شیطان کو جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی, اس لیے کہ جانتا ہے کہ جس کام کو ہم نے نہیں کیا ہے ہم سے اچھے طریقے پر یہ وہابی کر رہے ہیں. اس لیے کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ نہ کیا, یہ وہابی جو ہیں ہمارے نبی کو منہ بھر بھر کر کے گالیاں دیتے ہیں. میں نے 2005 میں تمام میڈیا کے سامنے, بی بی سی لندن والوں کے سامنے, تمام اخبارات, دینک جاگرن وغیرہ 17 اخباروں نے فرسٹ پیج پہ اس نیوز کو چھاپا کہ ہم دیوبندیوں وہابیوں کو مسلمان نہیں مانتے. ایک اخبار نے یہ ہیڈنگ لگائی کہ دیوبندی سلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین سے زیادہ ڈینجر ہے. ہم نے کہا کہ جب سلمان رشدی نے توہین رسالت کا ارتکاب کیا تو پوری دنیا نے احتجاج کیا. اب بتاؤ کہ اگر دیوبند کا مولوی حضور کی توہین کر رہا ہے تو اسے کیا کہو گے؟ تمام اخبار والے انگشت بدندہ رہ گئے اور وہ خاموش ہو گئے. انہوں نے یہ ہیڈنگ لگائی کہ دیوبندی مسلمان نہیں, دیوبندی مسلمان نہیں ہے. ہم نے کتاب دکھائی تھی لیکن دینک جاگرن لکھا کہ دیوبندی مسلمان نہیں. تو جو آدمی حقیقت جان جاتا ہے اسے بات پتا چل جاتی ہے, اللہ تعالیٰ جسے توفیق دیتا ہے. میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ دنیا کی تمام ملکوں کی راجدھانیاں شہروں میں ہوتی ہیں لیکن اللہ والوں کا مرکز جو ہے, اللہ والوں کی جو راجدھانی ہے وہ کہاں ہے؟ اکثر آپ دیکھیں گے دیہاتوں میں. کلیئر شریف آپ گئے ہیں, روڑکی, روڑکی سے بھی 5 کلومیٹر آگے جہاں کھڑکھڑا چلتا ہے, اکا تانگا چلتا ہے, بس نہیں چلتی ہے, نہر کے کنارے حضرت صابر پاک بسی ہیں. حضرت خواجہ گڑھ نماز دلی میں نہ رکے, جے پور میں نہ رہے. کہا کہ اسی میں تو امتحان ہے, یہی تو امتحان ہے کہ ہم جے پور میں رہیں, گزرنے والے آ جائیں کہیں گے آپ کی محبت میں آیا ہوں, کاروبار کے لیے آئیں گے, فاتحہ پڑھ کے چلے جائیں گے. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, میں دلی میں نہ رہوں گا, میں جے پور میں نہ رہوں گا, میں اجمیر میں رہوں گا, میں اجمیر میں رہوں گا, تاکہ ظالموں کو پتا چل جائے کہ خواجہ کا اختیار ایسا ہے کہ کہ دلی نہیں اجمیر میں بلاتے ہیں، کڑیر میں بلاتے ہیں، دیوا میں بلاتے ہیں، یہ تو اعلیٰ حضرت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بریلی میں رکھا۔ بریلی میں کیوں رہے اعلیٰ حضرت، کسی دیہات میں کیوں نہیں گئے؟ اس لیے کہ اس زمانے میں شہروں سے وہابیت کو فروغ دیا جا رہا تھا، ادھر سہارنپور پچھمی یو پی سے وہابیت فروغ پا رہے تھے، اور ایسا تھا کہ پورا اتر پردیش اور بہار اور بنگال اس زد میں آ جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں سے پوربی یو پی ختم ہو رہی ہے اور جہاں سے پچھمی یو پی کی شروعات ہو رہی ہے، بیچ میں اعلیٰ حضرت کو بارڈر بنا دیا ہے کہ احمد رضا تم بریلی میں رکو، دیوبند کے آدھی طوفان کو یہی روک دینا، دیوبند کے آدھی طوفان کو یہی روک۔ دیوبند والوں کی زبان ادھر کی زبان، ادھر کا علاقہ اور بریلی والوں کا علاقہ، زبان تہذیب تقریباً ملتی جلتی ہے۔ اعلیٰ حضرت، اور وہ بھی ہندوستان کے اعلیٰ حضرت نہیں ہے، اعلیٰ حضرت ہندوستان کا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قادر ہے نا، اللہ تعالیٰ چاہتا کسی مولانا کو کھڑا کر دیتا، ہندوستان میں بہت سارے مولانا مولوی تھے، کسی کو کھڑا کر دیتا دیوبند کی تردید کے لیے، لیکن کسی ہندوستانی مولانا کو نہ کھڑا کیا گیا۔ اس لیے کہ دیکھ رہے ہیں جو ہندوستانی پیداوار مولویوں کی ہے، کیسے چند سکوں میں پاکستان سے آندھی نہیں کھڑکیوں سے روشن دانوں سے ہوا آئی اور یہ پگھلنے لگے، یہ پگھلنے لگے، یہ اپنا نظریہ بدلنے لگے۔ وہاں ایسا آدمی چاہیے تھا کہ چاہے دیوبند سے حملہ ہو، چاہے نجد سے حملہ ہو، چاہے ایران سے حملہ ہو، چاہے توران سے حملہ ہو، چاہے یہود و نصارہ کا حملہ ہو، جو ثابت قدم رہے اور یہ بتائے کہ مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتے رہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں۔ امام احمد رضا نے دشمنان اسلام کو ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ ہر حملہ سیاسی لوگوں کا حملہ ہوا، کوئی مسلم لیگ کی شکل میں آ رہا ہے، کوئی ریشمی رومال لے کر کے آ رہا ہے، آج لوگ دوپٹہ لے کر کے آ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں ریشمی رومال چلا تھا، آج دوپٹہ پہ دوپٹہ، آج کپڑے پہ کپڑے کا کاروبار ہو رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں کوئی ہراری بن کر کے آ رہا ہے، کوئی لیگی بن کر کے آ رہا ہے، کوئی کانگریسی بن کر کے آ رہا ہے، کوئی نجدیت کا لبادہ اوڑھ کے آ رہا ہے، کوئی غیر مقلدیت کا لبادہ اوڑھ کر کے آ رہا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت ہیں، مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتے رہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے رہیں۔ ہر حملے کا جواب دیا ہے۔ وہ افغانی النسل ہیں، افغانی النسل ہیں، پہاڑوں کی دنیا کے ہیں، پہاڑوں کی دنیا کے ہیں۔ ایسا عقیدہ، ایسا نظریہ، ایسا حوصلہ، ایسا جذبہ، جان جا سکتی ہے لیکن زبان نہ بدلے گی، نظریہ نہ بدلے گا، فرمایا ہوا نہ بدلے گا، فتوا نہ بدلے گا۔ وہی حال اعلیٰ حضرت کا، وہی حال حجت الاسلام کا، وہی حال مفتی اعظم کا۔ اور آج کے زمانے میں مسلمانوں، سچا جان سین دیکھنا ہے تو بریلی میں جا کے دیکھو، جسے دنیا تاج الشریعہ کہتے ہیں۔ آج دیکھ لیے کتنے حالات بدل رہے ہیں، لوگ کس طرح دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن تاج الشریعہ اپنے آبا و اجداد کے مذہب و مسلک پہ ہیں، حالات نے انہیں بدلا نہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدی سرکار عارف باللہ وارث علی شاہ رحمت اللہ تبارک و تعالی علیہ کے طفیل میں اس دار العلوم کو دین دونی رات چوگنی ترقی عطا کرے، اسے مرکز اہل سنت بنائے۔ آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں کہ یہ مدرسہ مسجد میں چل رہا ہے، اعلیٰ حضرت کا مدرسہ کہاں چل رہا تھا؟ ارے جس مدرسے نے حجت الاسلام کو دیا ہے، صدر الشریعہ کو دیا ہے، صدر الفاظل کو دیا ہے، ملک العلماء کو دیا ہے، وہ مدرسہ کسی بہت بڑی بلڈنگ میں نہیں چل رہا، وہ مدرسہ ایک مسجد ہی میں، منظر اسلام ایک مسجد میں ہے۔ تعلیم علم بڑے دارالعلوم سے نہیں، اگر بڑے دارالعلوم سے تعلیم کو حاصل ہونا ہوتا تو عبداللہ ابن مسعود و تمام صحابہ، امام اعظم ابو حنیفہ کسی بہت بڑی یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، بلکہ علم بزرگوں کے در سے اور بزرگوں کی صحبت سے ملتا ہے۔ جن لوگوں نے اعلیٰ حضرت کے دربار میں سر جھکایا ہے، اللہ نے اعلیٰ حضرت کے طفیل میں ان کے سینوں کو علم و فنون کا ذخیرہ اور گنجینہ بنا دیا۔ تو ان مدرسوں کو آپ چھوٹا نہ سمجھیں، آپ اپنے اساتذہ کی قدر کیجیے، اور جو باتیں بتائی جائیں آپ اپنے عمل کے ذریعے ثابت کیجیے کہ ہمیں حضور سراج ملت کی صحبت ملی ہے۔ مسلک کا بدنام ہوتا ہے کہ جب طلبا، جب اساتذہ مدرسے سے باہر نکلتے ہیں تو آزاد خیالی کے شکار ہوتے ہیں، آزاد روی کے شکار ہوتے ہیں، آپ اپنے طرز عمل سے یہ بتا سکتے ہیں کہ مدرسہ چھوٹا ہے کردار بڑا ہے عمل بڑا ہے؟ آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ ہم واقعی ایسے مدرسے کے فارغ التحصیل ہیں جہاں سچے معنوں میں صرف اعلیٰ حضرت کا نام ہی نہیں لیا جاتا ہے بلکہ اعلیٰ حضرت کے مسلک پہ عمل کیا جاتا ہے؟ کوئی مولوی نہ بڑا ہے نہ چھوٹا ہے، میں نے ان سب کی خیریت لی ہے اور ان کو ان کی حیثیت بتا دیا ہے، جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہے تھے میں نے ان کے لیے انچی ٹیپ دے دیا ہے، آپ اس کو پڑھیں اور دیکھیں کہ ان کی کس طرح سے خیریت لی گئی ہے۔ ہم اس وقت تک ان چھوٹوں کو بڑا سمجھ رہے تھے جو مسلک کے وفادار تھے، لیکن جب ہم نے دیکھا کہ مسلک کے ساتھ غداری ہو رہی ہے، مذہب کو نیلام کیا جا رہا ہے، تو ہم نے سوچا کہ ان کی پیمائش کر کے بتا دیا جائے کہ کتنے فٹ کا ان کا قد ہے اور کیا ان کی سائز ہے۔ اس کو اگر سمجھنا ہے تو آپ آئینہ صلح کلیت کو پڑھیں۔ اس لیے آپ اپنے مذہب و مسلک کے سچے وفادار رہیے۔ ان مدرسوں میں جانتے ہیں برائی کی جڑ کیا ہے؟ کہ جب مدرسے میں مولوی بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ مدرسے میں پڑھ کے فائدہ کیا ہوگا، 2000 کی نوکری ملے گی، ٹیوشن پڑھائیں گے، مؤذن بنیں گے۔ ارے یہ کب کہا دیا کہ مدرسے میں پڑھنے کا مطلب روزی روٹی حاصل کرنا ہے؟ مدرسے میں پڑھنے کا مطلب دین کا خادم، مسلمانوں کا رہنما بنایا جاتا ہے، لیبر نہیں بنایا جاتا ہے۔ اگر لیبر بنانا ہوتا تو کارخانے میں بھیج دیا جاتا، دین کا قائد اور رہنما بنانا ہے، اس لیے تمہیں مدرسے میں لایا گیا۔ آپ کیوں آخر ان ٹیوشن پڑھانے والوں کو دیکھتے ہیں؟ آپ کیوں نہیں حضور سراج ملت کو دیکھتے؟ آپ تاج الشریعہ کو کیوں نہیں دیکھتے؟ محدث کبیر کو کیوں نہیں دیکھتے؟ مفتی قمر الزماں صاحب قبلہ کو کیوں نہیں دیکھتے؟ مولانا رحمت اللہ صدیقی صاحب کو کیوں نہیں دیکھتے؟ مولانا عبد الباری صاحب کو کیوں نہیں دیکھتے؟ شہزادے گرامی مرتبہ حضرت مولانا ہاشمی میاں صاحب کو کیوں نہیں دیکھتے؟ ان علماء کو کیوں نہیں دیکھتے؟ کہ جب آپ اپنا کردار، اپنا عمل آپ اچھا رکھیں گے تو قوم آپ کو اپنے سروں پہ بٹھائے گی، قوم اپنے سروں پہ بٹھائے گی۔ ایک بڑے عالم نے کہا تھا کہ قوم چاہے جتنی غلط ہو لیکن اپنے رہنماؤں کو بہت اچھا فرشتہ صفت دیکھنا چاہتی ہے، فرشتہ صفت دیکھنا چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ ہمارے رہنما کو کوئی برا نہ کہنے پائے۔ لیکن آج کے مولوی ایسے ہیں کہ جو عوام کو دیکھ کہہ رہے وہ فلم دیکھ رہے ہیں ہم کیوں نہ دیکھیں، وہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں ہم کیوں نہ دیکھیں، وہ ناچ رہے ہیں ہم کیوں نہ ناچے۔ ایسے ایسے مولوی اور ایسے ایسے خانقاہی جنہوں نے اپنی لڑکیوں کو اسکرٹ پہنا کر کے انگریزی اسکولوں میں بھیجا، نذرانہ وصول کیا مریدوں سے، لڑکیوں کو انگلش میڈیم اسکولوں میں بھیج دیا، اپنے لڑکوں کو جنس پہنانا شروع کر دیا، وہیں سے دین کے اندر فساد پھیلنا شروع ہوا، لوگوں نے جماعت میں انتشار پھیلانا شروع کیا۔ اس لیے کہ جب وہ نذرانے کا پیسہ خرچ کر کے انگریزی میڈیم میں پڑھائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ پیسہ کیا خیر و برکت کرے گا، اور ایسے کے اندر دین کی خدمت کا جذبہ کہاں سے پیدا ہو سکتا؟ قوم پیسہ دیتی ہے کہ آپ دین کی رہنمائی کریں گے، آپ اسکرٹ اور وہ ٹی شرٹ اور ان کو ٹی وی ٹیلی ویژن خریدنے میں صرف کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ قوم ہماری قدر نہیں کر رہی ہے۔ قوم کو تو چاہیے تھا کہ آپ کو اندھے کنویں میں ڈال دے۔ ایسے مولوی مولانا جو دین کو بیچ کر کے روزی روٹی چلا رہے ہیں، اپنے بیوی بچوں کی پرورش کر رہے ہیں، وہ مولانا نہیں ہے، انسانیت سے خارج ہے، وہ دین کے غدار ہیں، وہ مسلک کے وفادار نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو عقل سلیم عطا فرمائے، ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پہ ثابت قدم رکھے۔ حق بولنے، ظالموں کے سامنے حق بولنا سب سے بڑا جہاد یہ ہے۔ آج کے زمانے میں برائی کہاں پھیلتی ہے کہ آپ یہاں سے گئے، ایک آدمی نے کہا کہ ارے بھائی تم اس مدرسے میں پڑھتے ہو، بڑے کٹروادی سے مولوی ہیں، وہاں بڑا سب کو برا بلا کہا جاتا ہے، آپ وہیں پہ کہیے کہ نہیں یہ تو قرآن کی سنت ادا کی جا رہی ہے۔ ارے کس کے لیے؟ کیا اپنے لیے لڑائی لڑی ہے؟ مدینے والے کے لیے لڑائی لڑتے ہیں، بغداد والے کے لیے لڑتے ہیں، اجمیر والے کے لیے لڑتے ہیں، بریلی والے کے لیے لڑتے ہیں، دیوا والے کے لیے لڑتے ہیں۔ تو یہ لڑائی تو حدیث کے مطابق الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کے تحت آتی ہے، یہی لڑائی تو ہمارے لیے ذریعہ نجات کا سبب ہے۔ اسی لڑائی کی بنیاد پہ ہمیں یہ اعتماد ہے کہ میدان محشر میں ہم بخشے جائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمد عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔